الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون
اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کہ اس سے نبیذ بناتے ہو اور اچھا رزق، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کو۔
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون
اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں۔
ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک غللا
پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے۔
یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون
اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔
واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر
اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری جان قبض کرے گا اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا سب کچھ کر سکتا ہے۔
واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا برد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء فَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
اور اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں بڑائی دی تو جنہیں بڑائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنے باندی غلاموں کو نہ پھیر دیں گے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا اللہ کی نعمت سے مکرتے ہیں؟
واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات
اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے اور تمہیں ستری چیزوں سے روزی دی۔
افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون،
تو کیا جھوٹی بات پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے منکر ہوتے ہیں؟
ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون،
اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔
صدق اللہ العظیم۔
اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے اور ہم سب کے حال پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیطان کے بعض ہتھیار، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، اور اسی کو لے کر کے ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ حضرت کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی شیطان کے کچھ ہتھیار ہیں اور شیطان کے کچھ ایسے جال ہیں جن کے ذریعے سے یہ ایمان والوں کو پھانستا ہے، اور بعض اوقات انہیں مظلوم جو ہے وہ ٹائٹل دے کر کے، ان کو مظلوم ثابت کر کے انہیں ایسی جو ہے وہ نہج پر لے جاتا ہے، ایسے انداز پر لے جاتا ہے، ایسی گفتگو کی طرف لے جاتا ہے، ایسی باتوں کی طرف لے جاتا ہے، ایسے اقدامات کی طرف لے جاتا ہے کہ جو کہ جائز نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے جلال کو ابھارنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطان کی ایک مکاری ہے، اور آج انشاءاللہ الکریم اپنے پروگرام میں ہم شیطان کے بعض ہتھیاروں کا ہم ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے شیطان جو ہے یہ بندوں کو ٹریپ کرتا ہے۔ ایک طریقہ شیطان کے ٹریپ کرنے کا وہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم مظلوم ہو، تم پر ظلم کیا گیا ہے، تمہارے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ جبکہ اگر حقیقت کی نگاہ میں دیکھا جائے تو وہ جس بات کو ظلم بتا رہا ہے وہ ظلم ہوتا نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر، ہماری فوتگی پر نہیں آئے، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے کہ یہ ہماری فوتگی پر نہیں آئے، جنازے پر نہیں آئے، ایصال ثواب میں نہیں آئے، فاتحہ پر نہیں آئے، بیماری پر پوچھنے نہیں آئے۔ کتنے بے حس اور بے حیا لوگ ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اس طرح کی پھر یہ ایک تو جنرل کانٹیکسٹ میں کہی ہوئی بات ہے اور ایک پرٹیکولر آدمی کے لیے کہی ہوئی بات ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جنرل کانٹیکسٹ میں کی ہوئی بات بعض اوقات اتنا سخت حکم نہیں رکھتی، لیکن آپ کسی پرٹیکولر بندے کے بارے میں جب اس طرح کی بات کریں گے تو اس کا ایک اپنی جگہ پر سخت حکم ضرور ہوگا۔ یا تو یہ بہتان بنے گی، یا پھر یہ غیبت بنے گی، یا پھر یہ مسلمان کو تکلیف دینے والی، دل آزاری کرنے والی بات بنے گی، اور مسلمان کو ناحق تکلیف دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جہنم میں کچھ لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، ایک روایت کے مطابق ان پر کھجلی اور خارش مسلط کی جائے گی، اور وہ بڑی تکلیف میں ہوں گے، بڑی مطلب عذاب کی شدت کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہ پوچھنا اس وقت یہ بھی کتنا بھاری لگے گا ان لوگوں کو۔ تو پھر انہیں کہا جائے گا یہ عذاب یہ اس تکلیف کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں لوگوں کو دیا کرتے تھے، مسلمانوں کو دیا کرتے تھے۔ والعیاذ باللہ۔ تو بعض اوقات شیطان جو ہے یہ بڑا اس کا یہ یوں بولیے ٹریپ ہے، جال ہے، کہ یہ بندے کو ایک مظلومیت کا ٹائٹل دے گا، تو مظلوم بھی، اب اگر بندہ مظلوم بھی ہے تو اب جو کچھ کرتا رہے اس طرح اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ بہرحال ظلم کرنا نہیں چاہیے، اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، اس کو بھی ہم جو ہے وہ لے کر کے آگے بڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے، اس کے ہیلے بہانوں سے جو ہے بچائے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی انشاءاللہ الکریم ہم اپنے پروگرام کا جو ہے وہ حصہ بنائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہ سکتے ہیں۔ عدنان شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے عدنان بھائی سے پہلے کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف چادر پہ بولا لیا، جسے چادر پہ بولا لیا، جسے چا اپنا بنا لیا، جسے چا اپنا بنا
کس کا سامنے سامنے سرور کے سامنے جانے
گنبد
محمد حبیب کا مدفن بنے تو روزے اطہر کے سامنے اطہر کے سامنے
تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور آپ کے دربار کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم اپنے موضوع پر جو ہے وہ آتے ہیں، شیطان کے ہتھیار، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے۔ اور ابتدا میں نے جس گفتگو سے جو ہے وہ سٹارٹ لیا تھا، یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ بعض اوقات شیطان کے گرتا ہے یہ انسان کو یہ ٹائٹل دیتا ہے، یہ جھانسا دیتا ہے کہ تم مظلوم ہو اور تم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، پہلے اس کو سمجھ لیا جائے، پھر اس کے بعد میرا خیال ہے خرم بھائی آگے بڑھنا چاہیے، کیا فرمائیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ظلم کے تعلق سے سلمان بھائی تین طرح کی باتیں میں پہلے ذکر کروں گا۔ پہلا یہ کہ ظلم کرنے والا، اس کے حوالے سے قرآن کریم میں احادیث میں مذمت آئی ہے۔ دوسرا، وہ جو ظلم سہ رہا ہے اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، کیا اس کو سہنا چاہیے، یا یعنی کہ اس کا کیا کرنا چاہیے جس پر ظلم ہو رہا ہو۔ تیسرا یہ کہ وہ جو دیکھ رہا ہے کون ظالم ہے کون مظلوم ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تینوں طرح کی تعلیمات ہمارے دین نے ہمیں دی ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ظلم کرنے والے کی، تو یاد رکھیے قرآن کریم برہان رشید میں ظالم کو اللہ پاک نے ناپسند فرمایا، اللہ پاک نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ ظلم کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ظلم کی مذمت بیان کی ہے، اور ظلم کی مذمت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اس کے اندر سے ایک حدیث صحیح مسلم شریف کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم سے بچو کیونکہ یہ قیامت کی تاریکیوں میں سے ہے۔
صحیح۔
تو اس کے تحت علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قاضی ایاز مالکی مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو کچھ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کرنے والا قیامت کے دن تاریکیوں میں ہوگا، اندھیروں کے اندر ہوگا،
جی،
اور جبکہ مومن، اور اس تاریکی کی وجہ سے وہ راہ نہیں پائے گا، اور جبکہ مومن کا حال یہ ہوگا اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہوگا جس کی وجہ سے وہ راہ پا جائے گا۔ تو قیامت کے دن جو تاریکی لانے والی چیز ہے وہ یہ ظلم ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی ظلم ہی نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو بات ایک ضابطے کے تحت کر رہے ہیں، ایک قاعدے کے تحت کر رہے ہیں۔ ایک موٹی سی مثال جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، جب بچی اپنا حق مانگنے جاتی ہے، کہتی ہے جی میرے والد کا انتقال ہوا ہے، وراثت میں میرا بھی حصہ ہے، اسلام نے مجھے بھی حق دیا ہے، تو اس وقت بھائی کہتا ہے کہ بہن تمہارا تو حصہ ہم تمہاری شادی پر دے چکے، اتنا خرچہ ہم کر چکے، اب کون سا حصہ؟ اور دوسری کام کیا ہوتا ہے کہ دیگر رشتہ دار، بالخصوص لڑکی کی ماں جو کہ ماں ہے، شفیق ہے، وہ بھی حمایت کرتی ہے کہ بیٹا ٹھیک تو کہہ رہا ہے، اتنا زیادہ خرچہ تمہاری شادی پر کیا تو تھا۔ تو وہ جو اس بنیاد پر اس کو اس کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، حالانکہ شریعت مطہرہ نے اس کو یہ حق دیا ہے۔ وراثت کے جو احکام ہیں وہ فوجگی کے بات ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ باپ نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد پر کچھ خرچ کیا تو اب وراثت میں وہ حصہ مائنس کر دیا جائے۔ یہ اس بنیاد پر جو مائنس کریں گے، بظاہر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، رول یہ ہے، طریقہ ہی ہمارے معاشرے کا یہ ہے، وہ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ اپنے ماحول کے مطابق، اپنے دستور کے مطابق ایسا کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ یہ ظلم کر رہا ہے۔ وہ دستور کے مطابق تو ہو سکتا ہے اس کے ہاں کے، لیکن یہ دستور بھی جو ہے وہ ظلم کا ایک ضابطہ ہے۔ قرآن کریم نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کو حق دیا ہے، وراثت میں اس کو حق دینا ہوگا، اگر البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ حق لینے کے بعد کچھ بھی اپنے بھائی کو دے دے، یعنی کہ وہ خود چاہے، اور چاہے تو نہ دے، اس کے پاس پورا حق ہے۔ اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ بھائی اپنے جو حصہ اس کو قرآن کریم نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، یہ بھائی بھی یہ کر سکتا ہے کہ میں حصہ کم لے لوں، یا میں اپنے حصے کو کم کر دوں، یا مجھے جو ملا ہے میں اپنی بہن کو زیادہ دے دوں، وہ زیادہ غریب ہے۔ تو بھائی کی طرف سے بھی یہ ہو سکتا ہے، بہن ہی کی طرف سے تقاضے نہ کیے جائیں، بھائی بھی یہ مہربانی کر سکتا ہے۔ تو بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم جو میں نہیں کر رہا، یہ تو ایک دستور ہے، یہ پہلے دیکھ لیا جائے۔ یہ دستور طے کرنے والا آئین جو ہے ہمارا قرآن کریم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، شریعت مطہرہ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے معاملوں کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بالکل انصاف سے کام کر رہے ہیں، خرید فروخت کے معاملے میں بھی لوگوں نے ایسے ضابطے بنا رکھے ہیں جو بالکل جائز نہیں۔ شریعت مطہرہ خیار رویت دیتی ہے، دیکھنے کا حق دیتی ہے خریدنے والے کو، اگر چیز کے اندر عیب معلوم ہو، دکھ جائے تو وہ واپس کر سکتا ہے، لیکن لوگوں نے یہاں ضابطے بنا لیے کہ اگر عیب دیکھ لیا، ڈبا کھلوا لیا، پھر اگر آپ واپس کرو گے اتنے روپے آپ کو فائن دینا ہوگا، تو وہ اس کو تو حق حاصل ہے، وہ چیکنگ چیک کرنے کا، اس کو دیکھنے کا، یہ شریعت نے حق کر دیا۔ اب جی ہمارے ہاں یہ اصول بن گیا ہے، ہمارے ہاں طریقہ یہی ہے، اس کے مطابق یہی انصاف ہے کہ آپ جی چونکہ آپ نے اس دیکھ لیا ہے تو آپ کو اتنے پیسے آپ کو چارج کرنے ہوں گے، یہ جو ضابطے ہیں یہ ظلم کے ضابطے ہیں، یہ انصاف نہیں ہے، چونکہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں اس لیے یہ ظلم ہے۔ اسی طرح مسلمان بھائیوں پر عام طور پر ظلم کیا جاتا ہے غصب کی صورت میں، ان کے مال پہ قبضہ کر کے، زمینوں پہ قبضہ کر کے، یہ جتنی بھی ظلم کی صورتیں ہیں ایسے کرنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من آذا مسلما فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی فقد آذ اللہ، فرمایا کہ اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ رسول کو ایذا دی، قرآن کریم میں کیا فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ اور رسول کو ایذا دی اس نے، اس پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، دونوں جہاں کی جو لعنتوں کا مستحق ہو رہا ہو اس کو سوچنا چاہیے قیامت میں کس منہ سے اس بارگاہ میں حاضری دے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب وہ جائے گا مسلمانوں پر ظلم کر کے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے گا ان کی امتیوں پر ظلم کر کے، تو کس منہ سے جائے گا؟ ایسے ہی یہ تو ہے ظلم کرنے والا جس کے بارے میں فرمایا گیا۔ اچھا، جس پر ظلم ہو رہا ہے اگر وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ خود کو ظلم سے روک لے تو اس کو روکنا چاہیے، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ خود پر ظلم نہ ہونے دے، لیکن بالفرض حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ خود کو ظلم سے روک نہیں سکتا تو اس کو شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام علی مردوان کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو جب تک اللہ رسول کا حکم تھا کہ آپ نے ظلم کو صبر سے سہنا ہے، آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، تو ایک وقت تھا کہ انہوں نے سختیاں برداشت کی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، میرا دین ابتدا میں غریب الوطن تھا، غریب تھا یعنی اسے اجنبی لوگ سمجھتے تھے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا کیا معاملہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، قرآن کو مان لیا، اب سختیاں ان پر شروع ہو گئیں، ان کے رشتہ دار اپنے دشمن بن گئے، ان کے دوست الگ ہو گئے، تو ان کو بہت زیادہ دور کر دیا گیا، الگ کر دیا گیا، کبھی شعبِ ابی طالب میں محصور کیا جا رہا ہے، تو کبھی ان کو حبشہ کی طرف ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے. اتنی دشمنی کہ ان کو اپنے وطن پہ ہی رہنے نہیں دیا گیا, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے پر مجبور ہو گئے. اس طرح کا معاملہ ہو گیا, لیکن انہوں نے جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہیں تھا انہوں نے اس ظلم کا جواب نہیں دیا, اس کو برداشت کیا. بعد میں جب حکم آ گیا اور ان کو انپاور ہوئے, اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوئی, تو انہوں نے اس ظلم کا جواب بھی دیا. اچھا پھر کیا ہے, اکا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حالات پھر سے ویسی ہو جائیں گے. فرمایا وسا یعود کما بدا, جیسا یہ دین دوبارہ ہی وہیں پر آ جائے گا, دوبارہ معاملات اسی رخ پر آ جائیں گے کہ جیسے ابتدا میں ہوئے تھے, یعنی دین کے ماننے والوں کو لوگ اجنبی سمجھیں گے, خود سے دور کریں گے. اور پھر فرمایا فتوبا للغربا, غریبوں کے لیے خوشخبری ہے. کون ہم الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی, وہ لوگ ہیں یہ غریب کہ جب میرے دین میں میری سنت میں بگاڑ لوگوں نے پیدا کر دیا ہوگا, جب بگاڑ آ جائے گا تو یہ اس کو ٹھیک کرنے والے ہوں گے, اصلاح کرنے والے ہوں گے. تو ایسا ہی معاملات میں جب انسان بالخصوص دین کی راہ میں نکلتا ہے, لوگوں کے طعن و تشنیع بھی سننے پڑتے ہیں, لوگوں کی اجنبیت کا بھی اس کو احساس کرنا پڑتا ہے, اس نے کوئی ظلم نہیں کیا اگر امامہ سر پہ سجا لیا, اس نے نمازیں پڑھ لی, اس نے کوئی ظلم نہیں کیا جو اس کو جو اکیلا کیا جا رہا ہے, لیکن اس راہ کے اندر اس کو جو ہے ایسے جواب نہیں دینا کہ جو شریعت مطہرہ کو مطلوب نہیں ہے, وہ اس کے آسان طریقے سے اس کا بدلہ دے, اس کا جواب دے, اور کوشش یہ کرے کہ جو اس پر ظلم کرے ان کو معاف کر کے قریب لانے کی کوشش کرے. ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی کتنا ہی ظلم کرتا رہے محض آپ سہتے رہو, بلکہ جتنی آپ پاور ہے شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو استعمال کرتے ہوئے خود سے ظلم کو روکو. اچھا اب تیسرا وہ شخص ہے کہ جو ظلم کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ ظالم کو روکے, یہ بھی اس پر لادم ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علی رضوان سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ کرام علی رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو مظلوم ہے اس کی تو مدد کرنا سمجھ آتا ہے, لیکن جو ظالم ہے اس کی مدد کیسے کریں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ظلم کر رہا ہے اس کے ہاتھ کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو. یعنی وہ ظلم کر کے وہ گناہگار بھی تو ہو رہا ہے نا, وہ گناہ کر رہا ہے, اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. تو یہ جو تیسرا شخص جو ان دونوں کے معاملات کو دیکھ رہا ہے, وہ دیکھے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم, اور مظلوم کی مدد کرے نہ کہ ظالم کی. ہمارے یہاں معاشرہ بدقسمتی کے ساتھ ظالم کی طرف زیادہ نظر آتا ہے. جس طرح میں نے ابھی ایک مثال ذکر کی کہ وراثت کا معاملہ ہو, ماں بیٹے کی حمایت کرتی, بھائی ٹھیک تو کہہ رہا ہے. ایسے ہی یہ جب خریداری کا معاملہ آئے تو جو شاپ کیپرز ہیں اپنے شاپ کیپرز کی سائٹ لیں گے, جی یہ صحیح کہہ رہا ہے, ہمارے یہاں مارکیٹ میں یہی رول ہے. اسی طریقے سے اور معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور حلقہ ہے لوگ اس کی زیادہ واہ کرتے ہیں, اس کی طرفداری زیادہ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, جب آپ روک سکتے ہیں ظلم کو تو ظلم کو روکنے کی کوشش کریں. شیطان یہی کرتا ہے کہ ظلم کے معاملات میں ظالم بنا کر لوگوں کی آخرت برباد کرتا ہے, یہ بھی اس کا ایک ہتھیار ہے کہ ظالم بنا دینے کے بعد اس کو متکبر بھی بنا دیتا ہے, اور متکبر بنانے کے بعد اور گناہوں میں اس کو الجھاتا ہے, وہ الجھتا ہی چلا جاتا ہے. یہ ایک ایسا جال ہے ظلم, شیطان کا ایک ہتھیار ایسا کہ جس کی وجہ سے وہ نہ صرف اس شخص کو بلکہ اس کی حمایت کرنے والوں کو بھی پھانستا چلا جاتا ہے.
تو اس آپ جی جی جی
تو اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے.
مرحبا, بڑی پیاری بات کہی, اور ظلم کو خود سے دور بھی کرنا چاہیے, اور اس میں بدلہ لینے کے لیے جو اسلام نے اصول اور ضابطے قاعدے رکھے ہیں انہیں کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے. یہاں یہ بات ضرور یاد رکھی جائے, ایک بات ہے. اور دوسری بات یہاں پر میں یہ عرض کروں کہ جس طرح میں نے عرض کی تھی کہ جو شیطان ہے یہ لوگوں کو مظلومیت کا ٹائٹل دے کر کے بھی ان سے غلط کام جو ہے وہ بعض وقت کروا دیتا ہے, اسی طرح یہ شیطان اتنا جو ہے یہ مکار ہے اور اتنا یہ بدبخت ہے. آپ دیکھیے کہ یہ بعض اوقات ظالم کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ تم جو ہے وہ ظالم ہو. یعنی یہ بھی شیطان کا ایک ٹریپ ہے, ایک پھندا ہے, ایک جال ہے. کیا کرے گا کہ یہ برائی کو برائی محسوس ہی نہیں ہونے دے گا. جیسے خرم بھائی نے اپنی گفتگو میں کچھ چیزیں جو ہے وہ لی ہیں کہ دکاندار جو غلط کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میں یہ چکر بازی کر رہا ہوں اور فراڈ کر رہا ہوں, پتا ہوتا ہے کرنے والے کو کہ میں نے جو یہ ضابطہ بنایا ہے یہ کس لیے بنایا ہے, کہ جو میں فراڈ کر رہا ہوں اس فراڈ کی پروٹیکشن کے لیے, اپنے آپ کو پروٹیکشن کے لیے میں نے یہ بنایا ہے, کنزیومر کو لٹکا دیں اور خود جو ہے یہ اپنا معاملہ جو ہے وہ نکال کے چلے جائیں. تو شیطان کا یہ بھی ایک ٹریپ ہے, یاد رکھیے گا, اور یہ ایک بڑا بنیادی ٹریپ ہے کہ وہ برائی کو برائی بنا کے بتائے گا نہیں اور ریئلائز بھی نہیں ہونے دے گا کہ جو تم یہ کام کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو. بولے گا یہ ہو تو رہا ہے,
सभी कर रहे
वो भी कर रहा है। तो तुम क्या इतने के गुजरे हो कि तुम ऐसे ही किसी भी है वो जाल में फंस जाओगे, किसी भी मुसीबत में फंस जाओगे, ऐसे कैसे होगा? और कुछ नहीं होता, जरा जो डर गया वो मर गया, इस तरह की बातें भी जो है वो करेगा सुनाएगा, और फिर ऐसे तख्ताए दार पर चढ़ाएगा कि जिसका लीवर खींचने के बाद जिंदगी भी खत्म हो जानी है, इज्जत भी बर्बाद हो जानी है। आप देखिए, एक वो है कि जो अल्लाह के नाम पर दुनिया से गया है, उसके नाम के साथ क्या लगेगा? शहीद लगेगा। ये टाइटल कितना प्यारा है, सुभान अल्लाह। आजकल तो जो है वो हम इस पर गौर करते ही हैं और करना भी चाहिए, कितना प्यारा टाइटल है। और एक टाइटल ये लग रहा है कि इसको फांसी दी गई थी, ये बंदा क्या है, इसको फांसी दी गई। क्यों दी गई है? कत्ल की वजह से कत्ल किया था, लिहाजा क्या हो गया, फांसी दी गई है इसे। आप मुझे बताइए कि ये टाइटल क्या कोई अपने नाम के साथ लगवाना पसंद करेगा? कोई पसंद नहीं करेगा। जान दोनों तरह जा रही है, उधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। उधर जा रही है तो वहां एक इज्जत को लेके आ रही है, और यहां जा रही है और बेइज्जती का तोक भी बीच में, एक तो जान भी गई साथ में बेइज्जती का तोक भी गले में डल गया। वला याज़ बिल्ला, ये मकारी है और शैतान का ये काम है कि वो क्या करेगा। अरे जरा थोड़ा अब पता तो चले कि भाई अपने मुंह में भी जबान है। सजाए मौत के कैदियों की कभी आप गुफ्तगू सुने ना, सरापा इबरत। कभी जेल में अल्लाह ना करे आपको कभी जाना पड़े। बहरहाल मेरा तो जिंदगी का एक ही चक्कर जेल का प्रोग्राम रिकॉर्ड करने हम गए थे, मैं बारहा बता चुका हूँ मदनी चैनल पे, ईद के दिन गालिबन, ईद के पहले दिन ही गए थे हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए, हाजी यूसुफ सलीम अतारी के साथ, मदनी चैनल की पूरी टीम थी, हम जो है वो सारे गए। तो वहाँ वो जो जेल में जब आप जाते हैं, विजिटर जाता है तो उसको एक मोहर जो है लगती है, यानी आप एक तो है मुलाकात के लिए, वो तो अलग जगह बनी होती है तो उसमें तो इस तरह का नहीं होता, लेकिन अगर आप जेल के अंदर उसकी जा रहे हैं प्रिजन के अंदर, तो एक पहले आता है गेट, बाहर से आप एंटर होते हैं उसकी यूं समझने हदूद में आते हैं, उसके बाद फिर एक और गेट क्रॉस करते हैं, उस गेट के बाद फिर आप एक और गेट क्रॉस करते हैं, तो फिर आप जेल के अंदर पहुँचते हैं। तो हमारे यहाँ उसूल ये है पाकिस्तान में कि बंदे को एक स्टैंप जो है ये लगाई जाती है, और ताकि फिर ये क्या हो जाए, मा बिल इम्तियाज हो जाए। अब मैं इसको आसान करूं, स्टैंप इसलिए लगाते ताकि बंदा बाहर भी आ जाए, पता चले भाई ये विजिटर है और जेल में गया था। अच्छा, मुझे उन्होंने एक लगाई, अब गर्मी भी थी तो पसीना भी आ रहा था, तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा एक इधर भी लगा दे, उन्होंने इधर भी लगाई, अच्छा फिर मैंने कहा एक इधर भी लगा दे, फिर उन्होंने एक इधर भी लगा दी, यानी मैं तो तीन चार मोहरे लेकर के लगवा के जो है वो अंदर गया, और फिर मैं अंदर जाके देख भी रहा था कहीं मीट मीट आत नहीं गई, ये भी बात है। बहरहाल अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरी भी और आपकी, हम सब की, अल्लाह जानो माल की हिफाजत फरमाए। बहरहाल अपने आपको एक इत्मीनान तो था कि अगर मीट भी गई तो अपने बाहर तो निकल ही आएंगे, लेकिन वो जो वहां पर थे उधर भी दो तरह के लोग थे। एक वो थे कि जो कह रहे थे कि हम मजलूम हैं, आपको बड़ी तादाद मिलेगी जेल के अंदर जो बोलेगी कि हम क्या है, मजलूम है। ये भी शैतान का एक फंदा और एक जाल होता है, बंदे को पता होता है ये काम तो मैंने किया है, जुर्म तो मैंने किया है, फ्रॉड तो मैंने किया है, लेकिन कुछ रियलाइज करके अपने रास्ता सीधा कर लेते हैं, और कुछ जो है वो अपने आप को वही टाइटल दे करके कि नहीं हम तो कुछ भी नहीं किया, झूठ बोल रहे होते, अल्लाह बचाए। तो मदनी जिले के नाज़रीन वो ये आपको कहते सुनेंगे कि काश कि हम वो 5 मिनट का गुस्सा जो 4 मिनट का गुस्सा था उस पर कंट्रोल कर लेते। जदीद जो तहकीक है वो इस तरह से बयान करती है कि आप गुस्सा आ रहा है तो आप तकरीबन 19 सेकंड अपने आप को खामोश करने रुक जाए, 19 सेकंड के बाद आप जो है वो आए तो उम्मीद है कि आपका जो वो गुस्सा है वो कुछ क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। तो शैतान का ये भी एक काम है, अल्लाह से हम पनाह मांगते हैं, अल्लाह हमारी हम सब के जानो माल की अल्लाह हिफाजत फरमाए,
आमीन।
ये भी शैतान का एक काम है कि वो बुराई को बुराई करके आने नहीं देगा, कभी उसको क्या नाम देगा, कभी उसको क्या नाम देगा, कभी उसको क्या नाम देगा। कोई भी बात है, कोई भी सूरत हाल है, हमारे पास जो पैमाना जो है, हमारे पास जो मयार है, ہمارے پاس جو دیا ہوا قانون ہے، جو ضابطہ ہے، جو ترازو ہے، وہ اسلام کا ہے. اسلام جسے کہے گا یہ صحیح ہے، ہم کہیں گے وہ صحیح ہے، ہم وہی کریں گے، اور جسے کہے گا یہ غلط ہے، اس سے ہم خود بھی بچیں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے. تو یہ وراثت میں جو ہے وہ حق کھا جانا بہنوں کا یا بیٹیوں کا. اچھا میں عرض کروں، بہنوں کا حق اسلام نے رکھا ہے، بھائیوں کا بھی حق رکھا ہے، لیکن بعض صورتوں میں بہنوں کو حق ملتا ہے اور بعض صورتوں میں بہنوں کا وہ حق بنتا ہی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو عرض کروں. اب یہ کون بتائے گا؟ یہ مفتی اسلام بتائے گا کہ یہاں جو مسئلہ ہے وہاں پر کیا جو ہے وہ بنتا ہے. بعد میں کنکلوڈ کروں، یہاں پر اپنی بات ختم کروں. دو چیزیں میں نے خرم بھائی کی باتوں سے جو ہے وہ لی ہیں. ایک یہ میں نے لیا کہ شیطان کیا کرے گا، ظالم کو بھی ظالم
نہیں محسوس ہونے،
وہ محسوس ہونے نہیں دے گا. اور دوسرا کیا ہے کہ برائی کو کیا کرے گا، یہ اچھائی کر کے بیان کرے گا. تو آپ یاد رکھیں ہم سارے کہ اگر برائی ہے یا اچھائی ہے، اس کا ہم نے اندازہ لگانا ہے یا اس کا فیصلہ اگر ہم نے کرنا ہے، تو اس کے لیے تعلیمات اسلام ہمارے سامنے موجود ہیں. بلال بھی
اس میں آپ نے صحیح فرمایا، شیطان جو ہے نہ برائی کو برائی سمجھنے دیتا ہے،
جی
اس کو شوگر کوٹڈ کر کے پیش کرتا ہے. اچھا اسی طرح جو آپ نے شروع میں موضوع لیا مظلوم کا، شیطان مظلوم کو بھی نہیں چھوڑتا، نہ ظالم کو چھوڑتا ہے نہ مظلوم کو چھوڑتا ہے.
جی
اچھا تیسری بات جو خرم بھائی نے ایک قسم بیان کی، دیکھنے والے، ظلم ہوتا دیکھنے والے، ان کو بھی نہیں چھوڑتا. تینوں کو اپنے چنگل میں پھنسا کے رکھ کے ان سے گناہ کرواتا رہتا ہے. ظالم کو تو ابھارتا ہے کہ یار یہ تیرا کام ہے، یہ تیرا حق ہے، یہ تیرا ہی حق ہے. جیسے کہ ایک مثال انہوں نے وراثت کی اور یہ دیگر دیا کہ اچھا یہ ماموں نے دے دیا بہن کی بیٹی کے وہ شادی پہ، جس طرح پنجاب میں تو ہوتا ہے نا کہ وہ اس کو ایک خاص نام ہوتا ہے کہ بہن کی بیٹی کی جب وہ شادی ہوتی ہے تو اس کو وہ دیتے ہیں
جی
جہیز ویز یا کوئی ایسی مدد کرتے ہیں. اچھا دے دیا، اب وہ ماموں یا بہن کے بھائی بھائیوں کو دے گا کہ بھائی ہم نے تو دے دیا وراثت، اب ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ ایسے بولے گا. اچھا پھر بہن کو ورغلائے گا کہ دیکھا تمہارا حق مار لیا. اب بہن کیا کرے گی، وہ پوری پلاننگ کرے گی، کبھی ادھر بات کرے گی کبھی ادھر بات کرے گی، غیبتیں، تہمتیں، بہتان، الغرض، نہ جانے کیا کیا گناہ کروائیں گے. اب بھائی مظلوم ہے، سیدھا سیدھا حق مانگو، نہیں ملتا تو رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اور صبر کرو. جو تدبیر ہے ایک دو جو صاحب اثر ہیں، بزرگ ہیں خاندان میں، ان سے بات کر کے ان کے ذریعے مسائل حل کر لیں. غیبتیں، تہمتیں، پھر لڑائیاں، ناراضگیاں، وہ مظلوم کو بھی شیطان وہ کہے گا کہ یہ بات کرنا تو تمہارا صحیح ہے، تم تو حق پہ ہو، اس کو بھی بولو، اس کو بھی ذلیل کرو، اس کو بھی ذلیل کرو، اب اس کو ابھارے گا. اچھا پھر جو دیکھ رہے ہیں نا، ان کے ذہن میں بھی جانبداری ڈال دے گا. اب وہ جانبدار ہو کے یا تو بہن کے ساتھ ہو جائیں گے یا بھائی کے ساتھ ہو جائیں گے، اب پھر وہ بھی گناہوں کے سلسلے آگے بنانا شروع کر دیں گے. اسی طرح دیگر اس میں بھی، تو یہ نہ ظالم کو چھوڑتا ہے نہ مظلوم کو چھوڑتا ہے اور نہ ظلم دیکھنے والوں کو. تو اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا چاہیے اور عافیت کا سوال کرنا چاہیے. اور شیطان مردود کے جتنے وسوسے ہیں، ایک تو آپ نے بہت پیاری بات کی کہ شریعت مطہرہ نے جو حق جس کا جیسا بیان کر دیا ہے نا
جی،
وہ دے دیں، چاہے وہ وراثت کا ہو، چاہے وہ
تجارت کا ہو،
دیانت کا ہو جی، چاہے وہ تجارت کا ہے، چاہے وہ ملازم کا ہے، چاہے وہ بہن بھائیوں کا ہے، چاہے وہ دوست احباب کا حق ہے. سلمان بھائی اس میں ایک مس کنسیپشن پائی جاتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، وہ ظلم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو مارنا، کسی کو ویسے جو ہے نا جانی اعتبار سے تکلیف پہنچانا، یہی ظلم ہے.
چھری مار دی کسی کو، کسی کو جناب علی پتھر مار دیا، کسی کو گھونسا مار کے اس کا دانت توڑ دیا، مکہ مار دیا، اس طرح کا مطلب کوئی کام کر دیا، یہ بولے کہ یہ ظلم،
یہی ظلم سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ظلم یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا. ویسے اس کی جو تعریف لغت میں بیان کی ہے، وضع الشیء الی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ رکھ دینا،
جی
یہ ظلم ہے. لیکن شریعت میں
یہ تو لغوی تعریف ہوگی نا،
لغوی
جی.
اور شرعاً جو ظلم ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی حقدار کا حق مارنا یا اس پر زیادتی کرنا،
صحیح،
یہ ظلم ہے.
صحیح.
اب یہ ظلم किसी के माल में भी हो सकता है, किसी की जान में भी हो सकता है।
सही।
गुनाह को भी जुल्म में शुमार किया गया ना
जी,
कुफर को भी जुल्म में शुमार किया गया। तो ये जुल्म की तारीफ सिर्फ ये नहीं है कि किसी को थप्पड़ ओपड़ मार दिया तो यही जुल्म है, छुरी मार दी, घुसे मार दी, यही जुल्म है। जुल्म ये भी है कि किसी का हक मार देना
जी,
और वो
कर्ज लेके वापस नहीं कर रहा,
ये भी जुल्म
है। ये भी अर्ज करूं, ये भी जुल्म ही है। और ये तो ऐसा जुल्म है, माज़ अल्लाह, अल्लाह बचाए, ये तो ऐसा जुल्म है कि बंदा सो रहा है ना तो भी गुनाह लिखा जाएगा। कर्ज लिया हुआ है, वक्त हो गया है, वापस नहीं कर रहा,
कुदरत है,
कुदरत भी है, दे भी सकता है। अच्छा, बंदा जेब में पैसे नहीं है, सामान ऐसा है भाई, आपने 20,000 रुपया किसी से कर्जा लिया हुआ है, 60,000 रुपये का आपने मोबाइल रखा हुआ है। बंदा बोले यार मैं अपनी जेब में तो अभी पैसे नहीं, हालात बड़े माड़े, 20-60 हज़ार का मोबाइल रखा हुआ ना, इसको जो है वो आप बेचें, आप ठीक है 60,000 का नहीं बिकेगा, 50 का बिक जाएगा, 45 का बिक जाएगा, 45 का बिकेगा, आप जनाब अली 25 का कोई और मोबाइल ले लें, 20,000 रुपया कर्जा दे के अपनी जान छुड़ाएं। ये भी, हाँ जी, ये भी है कर्ज, अगर जो है वो बंदे ने देना है तो अपनी कोई चीज बेच के अगर दे सकता है तो वो चीज बेच कर भी क्या करना पड़ेगा, कर्ज देना पड़ेगा। और एक और मसला बताऊंगा आपको यहां पर, ये भी याद रखें, कर्ज लेना आसान है, इसको उतारना फिर बहुत मुश्किल होता है। मेरी माँ ने मुझे कहा था, खालिद भाई, मुझे मेरी माँ ने कहा था कि जो है वो कर्ज लेकर खाने से बेहतर ये है कुछ देर भूख बर्दाश्त कर लेना। ये उन्होंने मुझे एक जो है वो नसीहत की, जब मैं पढ़ने के लिए आया था ना, बात कर होता है बच्चों का, यार थोड़े पैसे दे यार, उससे लिए 100 रुपया ले लिया, 200 रुपया ले लिया, बच्चे ताले में बात कर, स्टूडेंट यूँ आपस में कर रहे होते हैं। मेरी माँ ने मुझे ये बोलकर भेजा था कि जो है वो कर्ज लेकर खाने से बेहतर है कुछ देर भूख बर्दाश्त कर लेना। तो बहरहाल अल्लाह ये नसीब फरमाए। और यही हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसरूर गंज शकर ने हजरत निज़ाम पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह को जो है वो नसीहत फरमाई थी कि नफ्स की ख्वाहिश के लिए कर्ज लेकर उसको पूरा करने से बेहतर यह है कुछ देर जो है वो भूख प्यास बर्दाश्त कर लेना। बहरहाल कर्ज लेने की जहाँ इस्लाम ने इजाजत रखी है वहाँ लिया भी जा सकता है, कर्ज देना एक कार्य सवाब है, सवाब का अमल है, देना भी चाहिए अल्लाह की रजा के लिए। तो बहरहाल जो ले रहा है उसको वापस भी करना चाहिए, ये भी याद रखना चाहिए। वो मैं जिस पॉइंट पर आता वो ये है कि हमारा तय हो गया, जैसे मैंने खालिद भाई से कहा यार खालिद भाई कोई 8-10 लाख रुपया कर्ज तो दें, खालिद भाई ने कहा लें भाईजन, अब हमारा तय हो गया भाईजन कि 1 महीने वापस करना है, ठीक है। अब खालिद भाई 15 दिन बाद बोले यार मेरे पैसे तो वापस करें, मुझे जरूरत है, तो अब मुझे वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। बंदा बोले यार अपना तो महीने बाद आना, महीने से पहले की तो बात ही नहीं करना, महीने के बाद भी देखेंगे, अभी तो सूरत हाल बड़ी टाइट जा रही है, ये भी कोई पता नहीं महीने बाद वापस करूं या ना करूं, ना ये बातें नहीं, वापस करें। तो अल्लाह जो है वो हमें अक्ल व शऊर जो है वो नसीब फरमाए। लोग पैसे हड़प करके बाद कर बैठ जाते हैं और फिर जो है वो वापस करने पर नहीं आते, ये भी जुर्म है, और ऐसा जुर्म है कि अगर ये सो भी रहा है तो भी इसके नामा माल में क्या है, गुनाह लिखा जा रहा है। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह बचाए, अल्लाह हमें जो है वो शऊर नसीब फरमाए। तो बहरहाल यहाँ मैं एक और अर्ज भी करता चलूँ, बात कंक्लूड करूँ, फिर हम आगे जो है वो चलते हैं, कॉल की तरफ भी आते हैं कि अगर कोई तंग दस्त है, वाकई परेशान है, और हमें इतनी कोई एमरजेंसी नहीं लगी हुई, कोई महीना 1-2 पैसे ना भी देगा तो अपना निज़ाम चल ही रहा है, तो मोहलत दे देनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। तंग दस्त को जो मकरूज है, यानी जिसने कर्जा लिया हुआ है वो तंग दस्त है, उसको अगर कोई मोहलत देगा तो अल्लाह ताला इस बंदे को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, अल्लाह नसीब फरमाए। बात कर घरों में इस्लामी बहनें भी आपस में एक दूसरे से जो है वो चीज कुछ ना कुछ पैसे ले लेती हैं, तो आपको पता है कि वाकई ये बेचारे परेशान हाल हैं, तो उनको फिर क्या है मोहलत भी दे दें, कोई हर्ज नहीं। अपना तो जब आप, ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल रोड पर आ गए और बगैर जब तक मिलेंगे नहीं अपना चलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसने लिए हुए हैं, कर्ज लिया है, उसकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मुझे ये वक्त पर क्या करना है, वापस करना है। लेकिन मैं यहाँ एक और बात भी अर्ज कर दूं, मैंने कहा था मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन अब मौजू पर बात चल रही है तो تو چیزیں اس کی آ رہی ہیں تو ان کو ہم لے ہی لیں اس کو بھی, کہ بعض اوقات بندے کو پتا ہوتا ہے یار میری انکم ہے مثال کے طور پر 25,000 روپے, 25,000 روپے انکم ہے اور گھر کا خرچ جو ہے یہ پورا ہوتا نہیں پورے مہینے, آخری کے جو 8 دن ہیں یہ تو ویسے ہی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. 25,000 روپے انکم وہی 25,000 روپے ہے. اب آپ نے کسی سے 5,000 روپے قرضہ بھی لے لیا تو یہ 5,000 قرضہ آپ کو کہاں سے واپس کرنا ہے؟ اسی 25,000 میں سے لینا نا. تو 25 تو پہلے ہی پورا نہیں ہو رہا, 25 تو ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر رہا, یعنی جو مہینے کی ضروریات ہیں خرم بھائی خالد بھائی جی وہی پوری نہیں ہو رہی. تو یہ جو میں نے اوپر 5,000 روپے لے لیا یہ کیسے واپس ہوگا؟ تو یہ چیزیں بھی غور کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو عقل و شعور بھی نصیب فرمائے اور اللہ کے قناعت کی دولت بھی عطا فرمائے. جو ہے پیزا کھانے کے پیسے ہیں تو پیزا کھا لیں بھائی ٹھیک ہے, اور اگر پیزا کھانے کے پیسے نہیں ہیں آپ روٹی کھانے کے پیسے ہیں پھر روٹی کھا لیں کوئی حرج نہیں ہے, گوشت کھانے کے پیسے ہیں تو آپ گوشت کھا لیں, دال کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو دال بھی نہ کھائیں چٹنی کھا لیں. کھانا روٹی کھانا کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو. لوگ کہتے ہیں اترتا نہیں, سب کچھ جب بھوک لگتی ہے تو پھر اتر ہی جاتا ہے. بلکہ امام غزالی کی عدالت میں آئے تو وہ بولے کہ اگر تم روٹی جو ہے وہ آ گئی ہے اور تم سالن کا انتظار کر رہے ہو سو اٹس مینس کہ تمہیں بھوک نہیں لگی. بھوک یہ ہے کہ روٹی آئی ہے تو سالن کے انتظار کے بغیر ہی کیا کر دے کھانا شروع کر دے اسے. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. خالد بھائی
آمین آمین. یہ وہ تھوڑی سی باریکیاں بھی ہیں, تھوڑی سی احتیاطیں بھی ہیں, تھوڑے سے وہ مسائل بھی ہیں جن کی طرف ہم بے توجہی کی وجہ سے گناہ گاری کی طرف آ رہے ہیں. اور کبھی کبھی شیطان سے سلمان بھائی ان ساری باتوں کو سننے سمجھنے کے بعد جب بندہ غور و فکر میں واقعی پڑھ رہا ہوتا ہے یار ہیں تو مسائل, اگر ہم نے دین پر عمل کیا ہوتا تو ان مسائل پہ پڑھنا نہیں پڑتا بلکہ آسانی سے زندگی گزر رہی ہوتی. ہم بلا وجہ بلا ضرورت قرضی نہیں مانگتے, ہم بلا ضرورت کسی سے مطالبہ ہی نہیں کرتے, ہم کسی کا حق ہی نہیں روکتے. آج جو ہمیں پریشانیاں ہیں وہ ان ساری وجوہات کی وجہ سے ہیں. کبھی بندہ یہ غور و فکر کر بھی رہا ہوتا ہے تو شیطان پھر وسوسہ ڈالتا ہے یار باتیں تو یہ صحیح ہیں لیکن آج کے دور میں کون عمل کر رہا ہے بھائی, اس پر گئے تو بڑی مشکل ہو جائے گی زندگی گزارنا, اس پر گئے تو لوگوں کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو کمپیئر کر سکو گے, ان کے قدم سے قدم ملا کر کیسے چل سکو گے, سارا تو جو تم نے جمع کیا ہوا ہے وہ ادائیگی میں ہی نکل جائے گا. لہذا اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھو, نیچے نہ جاؤ, جو ویلیو ہے اس کو نبھاؤ اور اسی میں چلتے چلے جاؤ تاکہ تمہاری حیثیت لوگوں کی نظروں میں برابر رہے اور اونچے ہی نظر آؤ. شیطان ہر طرح سے بندہ غور و فکر کرنے کے بعد گناہوں سے بچنا بھی چاہ رہا ہے نا, تو اس کے ایک اپنی ہی چال چل رہی ہوتی ہے کہ بندہ گناہوں کے دلدل سے نکل نہ پائے, کسی نہ کسی طرح اس کو الجھا کے رکھا جائے, اسے اکسا کے رکھا جائے. مدنی چینل کے ناظرین اس بات پر تھوڑی سی یوں بھی توجہ دیجیے کہ آخرت کے تمام مسائل کا حل دنیا کو اسلام کے احکامات کے مطابق گزارنے میں ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالی سے عافیت مانگنے اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارنے.
کیا بات ہے,
اگر بندے نے دنیا سے محبت کی کہ میری یہ چیز نہ چلی جائے, اگلے کا میں حق مار لوں یہ گوارا کر لیتا ہوں لیکن میرا اسٹیٹس کم نہ ہو جائے یہ میں گوارا نہیں کرتا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واضح اصول عطا فرمایا ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے نا یہ ہر برائی کی جڑ ہے. جب بندے کی نظر ہی دوسرے کی جیب پر رہتی ہے, بندے کی نظر امیر ہونا چاہتا ہوں لیکن محنت نہیں کرنا چاہتا, کامیاب ہونا چاہتا ہوں لیکن اس کے لیے میں ایفرٹ کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد میں سے اتنا آ جائے گا, فلاں کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جائے تو یوں آ جائے گا. کبھی یوں بھی ہوتا ہے, میں نے کچھ الفاظ اس طرح کے سنے کہ یہ رشتہ دار نا یہ ہماری وراثت کی جو ہمیں وراثت ملنی ہے نا اس میں رکاوٹ بنا ہوا ہے,
توبہ توبہ.
پھر وہ اس کو رکاوٹ کو ہٹائے بندہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور نعوذ باللہ پھر وہی تختہ دار تک پہنچ رہا. تو یہ شیطان جو ہے نا الجھا کر بندے کو ایسا پھٹے پہ لگاتا ہے کہ وہی لیور کھنچ جائے تو پھر اس کی عزت بھی جائے کہ اس نے کیا کیا, کس وجہ سے اپنے رشتہ دار کو مارا. آج ذرا سروے پڑھ لیجئے, مختلف اخبارات شائع کرتے ہیں ان کو کہ دنیا میں قتل و غارت کیوں ہو رہی ہے. اس کی مین ریزن جو آپ کو نظر آئے گی وہ یہی ہے کہ لوگوں پر دنیا کی محبت غالب آ گئی. یہ کیا پڑوسی کو مار دیا، پڑوسی کی بچوں کو مار دیا، کبھی دور رشتے دار رہتے ہیں تو اس کے شہر میں کہیں جا کے کوئی پلاننگ کروا کے، ایسے عجیب و غریب کیسز پڑھنے کو مل رہے ہوتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور روٹ کاز دیکھیں تو کیا ہوا جناب، اس کا مال چاہیے تھا، اس کی پسند کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ یوں کرنا چاہ رہا تھا تو ویسے نہیں ہوا. یعنی کوئی نہ کوئی رکاوٹ، اور اس رکاوٹ کی حقیقت اور حیثیت دیکھیں تو وہ شرعی معاملات پر بندہ عمل نہیں کر رہا تھا، اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اپنی حدود کے بارے میں، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
جی،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کو کراس نہ کرو، اس سے آگے نہ بڑھو، اس کو توڑو نہیں. جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے وہی ظلم کرنے والا ہے.
جی،
ہم جہاں بھی جس باب میں بھی رب العالمین جل وعلا کی قائم کردہ حدود کو پامال کریں گے، نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم ظالم کی کیٹیگری میں آئیں گے، اور پھر ظالم کا انجام وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا.
میں یہاں ایک اور بات عرض کروں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ خالد بھائی کو برکت دے، بڑا پیارا مضمون لیا ہے انہوں نے. اسلام ہے نا، یہ ہماری عزت کا بھی پروٹیکشن کرتا ہے، ہماری جان کا بھی پروٹیکشن کرتا ہے، ہمارے مال کا بھی پروٹیکشن کرتا ہے. عزت، جان، مال کی حفاظت کون کر رہا ہے؟
اسلام.
اسلام. جب انسان اسلام کی باؤنڈری پھلانگ جائے گا، اسلام کی حد پار کر جائے گا، کراس کر جائے گا، اعمال کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، جس بھی اعتبار سے، تو یہ جو پروٹیکشن ہے یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے گا. تو اس پروٹیکشن کے اندر رہنا ہے تو پھر اسلام کے احکامات کے نیچے رہنا ہے. جس طرح فرمایا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جس سے روکا گیا ہے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، بالکل دو لفظوں کی آسان سی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ ہمارے دماغ میں، ہماری رگ و پہ میں یہ چیز سرایت کر جائے. اور ایک اور میں دنیا کی محبت کی آپ نے بات کہی خالد بھائی، کل مجھے تقریباً جو ہے وہ 11:30 بجے کے قریب قریب ایک بات سننے کو ملی خالد بھائی، ہائے ہائے، کہ اولاد جو تھی وہ یہ شکایت کر رہی ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے ابا جی یہ جو پراپرٹی ہے یہ کہیں اللہ کے نام پر دے نہ دیں، اس لیے جو خاندان کے لوگ ہیں یا جو بھی سر و رسوخ والے لوگ ہیں یہ ہمارے باپ سے ہمیں حصہ دلوائیں. اولاد کیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا باپ کہیں یہ پراپرٹی جو ہماری باپ کی پراپرٹی کس کی ہے؟ باپ کی. کمائی کس نے؟ باپ نے. مالک کون ہے؟ باپ. اور اولاد کو کیا کھٹکا لگا ہوا ہے؟
سلمان بھائی، اس کو وہی مسئلہ ہے کہ یہ جائیں تو مجھے ملے.
توبہ،
یہ کیسی اولاد ہے کہ ماں باپ کے ہی جانے کا انتظار کر رہی ہے،
جانے کا انتظار کیا کر رہی ہے؟ وہ دنیا میں کہہ رہے ہیں ہمارا حصہ دو بھائی، ہمارا حصہ دیں بھائی. کون سا حصہ دیں بھائی
دنیا میں؟ کون سا حصہ؟
یہی تو بات ہے. مالک زندہ ہے، مالک زندہ ہے تو کون سا کس کا حصہ ہے؟ کوئی حصہ نہیں ہے کسی کا. باپ زندہ ہے تو اولاد کا باپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں ہے. دو لفظوں کی سیدھی سی بات ہے، باپ مالک ہے اپنے جو ہے وہ مال کا. بعض وقت ہوتا ہے جی سانو ساڈا حصہ دیو جی،
ہوتے کون
حصہ، کون سا حصہ بنتا ہے بھائی؟ توبہ یا اللہ،
مجھے میرا حصہ دے کے
آپ دیکھیں. مجھے اتنی تکلیف ہوئی یہ سن کر،
بالکل تکلیف.
یعنی یہ تو خوش ہوتا کہ چلو ہمارا باپ اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، باپ نیکی کر رہا ہے تو اس باپ کی نیکی کا اجر باپ کو بھی ملے گا، ہمیں بھی ملے گا. قرآن گواہ ہے، کان ابوہما صالحا. ہائے ہائے، اللہ اکبر. آپ دیکھیں باپ کی نیکی کا اثر جو ہے وہ کیسا ہوا اور اولاد کو کیسے ملا. آگے جا کے 6ویں 7ویں پشت کے اندر کہ جناب خضر علیہ السلام دیوار سیدھی فرما رہے ہیں. ہائے ہائے، آپ دیکھیں کہ باپ کی نیکی کا اللہ نے کیسا جو ہے وہ پھل دیا ہے اولاد کو، کہ حضرت خضر اللہ تعالی کا پیغمبر وہ کیا فرما رہے ہیں، وہ یتیم بچوں کے وہ جو وہ دیوار تھی اس کو کیا کر رہے ہیں، اس کو سیدھا فرما رہے ہیں. یعنی کیسی ذوق افزا بات ہے، دیکھیے کہ اللہ پاک نے ان کے مال کی حفاظت کے لیے اپنے ایک پیغمبر کو جو ہے وہ مامور فرمایا.
موسیٰ
علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، سبحان اللہ. تو آپ یہ دیکھیں، تو یہ اولاد تو خوش ہوتی اس بات پہ کہ ہمارے والد صاحب نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہمیں بھی ملے گا، ان کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. تو یہ کتنی اس کے لیے میں سوچ کے لیے لفظ کیا استعمال کروں یہ میں سوچ رہا ہوں. گھٹیا ہی لفظ میرا خیال ہے یہاں مناسب ہے. گھٹیا سے بھی اوپر کے درجے کا لفظ لیا جا سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے گھٹیا ہی کافی ہے. تو یہ انداز اختیار نہ کیا جائے. اور باپ جب کہ ایسا نہیں ہے کہ باپ اولاد کو فقیر کر کے جا رہا ہے, ایسا بھی نہیں ہے خالد بھائی. وہ باپ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں مکان بھی ہے, فلاں مکان بھی ہے, فلاں دکان بھی ہے, فلاں دکان بھی ہے,
یا اللہ,
اور وہ ویلیو میں بھی زیادہ ہے.
واہ واہ.
اور یہ جو میں مسجد کے لیے دے رہا ہوں یا جو میں اللہ کے نام پہ جو ہے وہ دے رہا ہوں, یہ تو ہے بھی 35-40 لاکھ روپے کی خالی جگہ ہے, اس پر بھی یہ حال بنا ہوا ہے. معاذ اللہ, اللہ عقل سلیم نصیب فرمائے.
آمین.
اور یاد رکھیے کہ پراپرٹیاں کسی کی نہیں ہوئی, جائیدادیں کسی کی رہی نہیں ہیں, یاد رکھے.
قارون کی بھی نہیں رہی.
جی
قارون کی بھی نہیں رہی.
قارون کی بھی نہیں رہی. اس کی دولت کا تو اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں. زمین رہ جاتی ہے بندہ چلا جاتا ہے, دکان رہ جاتی ہے اور مالک قبر میں چلا جاتا ہے. اللہ سے خیر مانگنی چاہیے, اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ عقل کے ناخن لے, اور والدین کو بھی ایک کام چاہیے کہ وہ اولاد کو اسلام کی چھتری کے تلے جو ہے پرورش دیں, اور ان کو ایک اچھے نیک ماحول کے اندر کر کے ان کو رکھیں گے اور آگے بڑھائیں گے تو اللہ نے چاہا تو نیکی کا کوئی ان کو بھی نیکی کی دعوت جب ملتی رہے گی بچوں کو اور اسلام کے سائے میں زندگی آگے بڑھائیں گے. تو اس طرح کی جو گھٹیا اور دکھ دینے والی باتیں ہیں یہ نہیں کریں گے. اللہ عقل سلیم نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے. امیر سنت نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہوئے شعر لکھا نا کہ میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے, مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مال و دولت سے. اللہ کرے مہربانی فرمائے. چلے ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں.
ہم تقریباً روزانہ ہی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور آج کا ٹاپک بہت ہی اچھا ہے. سلمان بھائی یہ بتا دیں کہ شیطان کے ہتھیاروں سے, شیطان کے مکر و فریب سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں.
جی کس طرح بچ سکتے ہیں خرم بھائی؟
سب سے پہلی چیز, بنیادی چیز, خوف خدا دل میں ہو.
برحبا.
پھر اس سے یعنی شیطان کی جو چالیں ہیں اس سے بچنے کا ذہن رکھتے ہوئے علم دین حاصل کریں, اور بالخصوص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب جس میں پہلے نمبر پہ منہاج العابدین ہے,
کیا بات,
کم از کم اس کا تو مطالعہ کریں. احیاء العلوم جلد 3 بھی, احیاء العلوم کی تمام ہی جلدیں لیکن خصوصاً بالخصوص تیسری جلد کا مطالعہ کریں تو اس کے ہتھیاروں کے بارے میں پتہ چلے گا. جب دشمن کی ہمیں تیاریوں کا پتہ ہوگا تو اس سے بچنے کی ہم کوشش کریں. یہ فزیکل کوشش ہے, ورنہ تو حقیقت میں تو اس سے بچانے والا اللہ رب العالمین ہے. اس سے مدد مانگنی چاہیے, اس سے ڈرنا چاہیے, اور فزیکل کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کے ہتھیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کریں.
مرحبا. منہاج العابدین کتاب بڑی زبردست ہے, مکتبۃ المدینہ سے آپ حضرتن طلب کیجئے اس کو, کتاب کو جو ہے وہ منگوائیے. گھر پر رہ کر کے بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں, آن لائن بھی مکتبۃ المدینہ کی سروسز موجود ہیں, اور آپ جو ہے وہ اس کو اسلامک ای بک لائبریری, دعوت اسلامی کی ایپ ہے, وہاں سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں.
کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت ہی اچھا ہے اور اس سے ہمیں بہت ہی پیاری پیاری معلومات حاصل ہوتی ہیں. آپ یہ بتا دیں کہ اللہ کے نیک بندے یا بندیاں شیطان کے مکر و فریب سے کس طرح بچا کرتے تھے, کس طرح اس کے دھوکے سے, اس کے جالوں سے بچ جایا کرتے تھے, اور ہمیں اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا.
جی بلال بھائی.
اللہ کے نیک بندے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور توفیق پر نظر رکھتے ہوئے بچتے تھے.
جی.
مشہور واقعہ نا دیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور وہ بادل والا.
جی.
سارے تدبیریں کر لیں, شیطان نے وہ بادل کی صورت میں آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں, آج سے تم جو مرضی کرو, تمہیں کوئی مواخذہ نہیں ہے تم پر,
سارے حلال سارے حرام
حلال کر,
تمہارے لیے میں نے حلال کر دی ہیں. معاذ اللہ, اللہ یاد, یعنی کتنا شیطان بھی کتنا شیطان ہے. توبہ. جی. اللہ یعوذ باللہ. اور دیکھے غوث پاک کی بارگاہ میں آگے مشتار کا دکھا رہا ہے اپنے, پھر غوث پاک نے کیسے سیدھا کیا اس کو.
جی آپ نے لاہور شریف پڑھی, اعوذ باللہ پڑھی, اور اس کو فرمایا کہ دفع ہو جا مردود تو شیطان ہے. اچھا پھر بھی باز نہیں آیا. پھر کہتے ہیں کہ وہ شیطان کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. یہاں پہ بھی وار کیا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب تبارک و تعالیٰ نے بچایا. یہاں پر بھی تو یہ لو اگر رب تبارک و تعالیٰ سے لگا کر رکھے تو بچ جاتا ہے. بزرگان دین کے کئی واقعات آپ پڑھیں گے, عیون الحکایات آپ پڑھیں, حلیت الاولیاء پڑھیں, تو آپ کو بکثرت ایسے واقعات ملیں گے کہ بنیادی چیز تھی کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے تھے, رب تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے تھے
جی,
تو پھر وہ بچ جاتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے اسباب کرتے تھے کہ جس سے یہ شیطان قریب نہ آئے, نفس کی مخالفت کرتے تھے. ہم بھی اگر یہ کام کریں گے جیسا خرم بھائی نے کہا, ہم اس کے اسباب دیکھ لیں
جی,
تو بزرگان دین نے بھی وہی اسباب سے دور رہے اور جی شیطان کی مخالفت کرتے رہے تو بچتے رہے.
مرحبا. علم بنیادی چیز ہے, علم بھی, اللہ کریم کا خوف بھی, اور اللہ کریم سے خیر کی دعا اور توفیق کا سوال بھی. یہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شیطان سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور علم جو ہے یہ ضروری ہے, علم بھی ہو اور علم کے ساتھ ساتھ عاجزی, انکساری اور خوف خدا, یہ بھی مقترن بالعلم ہونا چاہیے, یعنی علم کے ساتھ ملا ہوا ہو. علم بھی ہو, علم دین بھی ہو, اور ساتھ میں خوف خدا بھی ہو, اور عشق مصطفیٰ بھی ہو, عاجزی انکساری بھی ہو. اللہ نصیب کرے. آگے چلتے ہیں.
ہمارے ناپخواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے. روک لیتی گے آپ کی نسبات.
مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو. اتنے سلو ٹیمپو کا کلام یہ ہے نہیں جتنا آپ نے اس کو سلو لیا ہے, لیکن چلیں آباد رہیں, خوش رہیں, سلامت رہیں. آگے چلتے ہیں جی. بہاول پور سے میسج ہے جی, ان کو کلام سننا ہے. مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو. کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جاریاں, یہ کلام سننا ہے جی. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. اوکاڑا والے کہہ رہے ہیں کہ جی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے وار سے کیسے بچنا چاہیے. جب پتہ چل رہا ہے ابھی شیطان کا وار ہے تو ایک تو دعا بھی مانگے اور خود بھی جو اسباب اختیار کرنے کے ہیں وہ بھی اختیار کرتے رہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ زہر کا پیالہ اٹھائے اور زہر جو ہے نا وہ منہ کے قریب بھی لے آئے اور پی بھی لے اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرے یا اللہ یہ زہر میں پی رہا ہوں اب تو مجھے بچا لے. خود کردہ رہا علاج نیست. اس زہر میں مارنے کی صلاحیت کی اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے, خود سے نہیں آئی ہوئی اس کے اندر. زہر میں مارنے کی اور شہد میں شفا دینے کی یہ صلاحیت و اثر کس نے دیا ہے؟
اللہ,
اسی رب تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. تو یہ کچھ کام کرنے کے بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات اللہ کی رحمت, اس کا فضل, اس کا کرم ہی ہے. لیکن میری بھی کوئی ذمہ داری ہے. اب کوئی سوال کرے جی کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں اپنے اوپر پانی بھی گراؤں, اپنے جسم اپنے سر پر پانی بھی گراؤں اور میرا سر گیلا بھی نہ ہو. تو یا تو سر پہ پانی نہیں پہنچے گا, اور اگر سر پہ پانی پہنچے گا تو سر گیلا نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے,
صحیح.
تو کچھ کرنے کے کام بھی ہیں, ان کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا. اپنی عزت کو اگر کوئی جو ہے وہ اسلام کی وائلیشن کرتے ہوئے, وہ جو پروٹیکشن, وہ جو باؤنڈری اسلام نے دی ہوئی ہے, اس سے اپنے آپ کو باہر نکال رہا ہے, تو ایک دفعہ کی غلطی پھر بعض اوقات انسان کو اس مقام پہ لے جاتی ہے کہ پھر دوبارہ غلطی کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا بندے کو, وہ ایک ہی کافی ہوتی ہے. اللہ سے عافیت کا سوال ہے. اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے. کیا اسلامی بھائی, کیا اسلامی بہنیں, اپنے کردار کی, اپنی عزت کی, اپنی عفت کی حفاظت کریں, اور کوئی ایسا کام نہ کریں, کوئی ایسا انداز نہ اختیار کریں, کوئی ایسا رابطہ نہ رکھیں کہ جس سے عزت پر کیا پڑے, ڈینٹ پڑ جائے. اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں, بعض اوقات ایک دفعہ کی وہ مسٹیک ہوتی ہے اور پھر اللہ کی پناہ ہے. اللہ ہمیں اسی شیلٹر کے نیچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین. آمین. آمین.
ਹਾਏ 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 ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਫੁੱਲ ਪਏ ਤੇ ਮੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਰੁਲ ਗਏ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਅੱਗੇ ਚਲਤੇ ਹੈ ਜੀ ਯਾ ਖੁਦਾ ਹਜ ਪੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਬਾ ਦੇਖੂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਕੀ ਮਨਕਬਤ ਸੁਣਾਏ ਚਕਵਾਲ ਸੇ ਮੈਸੇਜ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਏ ਬਖਰ ਸੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਗੇ ਚਲਤੇ ਹੈ ਨਿਯਮਤ ਬਾਂਟਤਾ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਗਿਆ ਫੂਲ ਨਗਰ ਸੇ ਮੈਸੇਜ ਇਨਕੋ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਆਗੇ ਹੈ ਜੀ ਬਿੰਤੇ ਸਗੀਰ ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਹੈ ਇਨਕਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਾ ਕਰ ਕੋਈ ਤੈਬਾ ਮੇ ਆਕਾ ਕੋ ਯੇ ਬਤਾਏ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕੇ ਲੀਏ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਭਾਈ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਸੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਲਫਤ ਮਦੀਨੇ ਸੇ ਯੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਏ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਕੁਛ ਕਲਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਹਮ ਆਗੇ ਚਲਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਗਲੀ ਮੇ ਹੋਗਾ ਵਹੀਂ ਠਿਕਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਗਲੀ ਮੇ ਰੋਕ ਲੇਤੀ ਹੈ ਆਪ ਕੀ ਨਿਸਬਤ ਰੋਕ ਲੇਤੀ ਹੈ ਆਪ ਕੀ ਨਿਸਬਤ ਤੀਰ ਜਿਤ ਲੇ ਵੀ ਹਮ ਪਿਛ ਸਮਝ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی سب کی بازار مصطفیٰ کو چلے چلو بازار مصطفیٰ کو چلے کوٹے سے
حضور میں
حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر طیبہ، میزبان مدینہ، اللہ اکبر، آقا کریم کے پیارے چچا، جن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں. اگلا مصرع
شیر غرہ نے ستوت پہ لاکھوں سلام.
جی خالد بھائی نے سنا دیا، ماشاءاللہ چلے میرا تھا، ایک ابھی سنایا ہے، ایک منقبت کے بعد سنا کے اس کو پورا کر دیں گے، لیکن چلے ماشاءاللہ بھی ہو گیا تو کام ہے ان کے ذکر سے، خیر سے وہ ہوا کہ یوں. مرحبا، آئیے منقبت سنیے.
یا امیر الطیبہ، یا امیر الطیبہ، یا امیر الطیبہ، یا امیر الطیبہ، یا عم رسول اللہ، یا عم رسول اللہ، یا سید الشہداء، یا سید حمزہ، یا عم رسول اللہ، یا عم رسول اللہ، یا سید الشہداء، یا سید حمزہ،
دافع رنج و بلا آپ ہے، بس آپ ہے، دافع رنج و بلا آپ ہے، بس آپ ہے، اے میرے حمزہ پیا آپ ہے، بس آپ ہے،
بس آپ ہے،
یا عم رسول اللہ، یا عم رسول اللہ، یا سید الشہداء، یا سید حمزہ،
یا
عم رسول اللہ، یا عم رسول اللہ، یا سید الشہداء، یا سید حمزہ،
مصطفیٰ کے شیر ہیں سارے دشمن زیر ہیں، مصطفیٰ کے شیر ہیں سارے دشمن زیر ہیں، جرتوں کا سلسلہ آپ ہے، بس آپ ہے، جرتوں کا سلسلہ آپ ہے، بس آپ ہے،
آپ ہے، بس آپ ہے،
یا عم رسول اللہ،
یا عم رسول اللہ یا سید الشہداء یا سیدی حمزہ
یا حمزہ
یا امیر الطیبہ یا امیر الطیبہ یا امیر الطیبہ یا امیر الطیبہ. دل شکستہ میں کھڑا آپ کی دہلیز پر, دل شکستہ میں کھڑا آپ کی دہلیز پر, دشت غم میں آسرا آپ ہیں بس آپ ہیں, دشت غم میں آسرا آپ ہیں بس آپ ہیں,
بس آپ ہیں.
یا عم رسول اللہ یا عم رسول اللہ یا سید الشہداء یا سیدی حمزہ
یا حمزہ
یا عم رسول اللہ یا عم رسول اللہ یا سید الشہداء یا سیدی حمزہ.
حشر کی گرمی میں ہے چاندنی کا سائبہ, حشر کی گرمی میں ہے چاندنی کا سائبہ, مصطفیٰ کے دل ربا آپ ہیں بس آپ ہیں, مصطفیٰ کے دل ربا آپ ہیں بس آپ ہیں, بس آپ ہیں.
یا عم رسول اللہ یا عم رسول اللہ یا سید الشہداء یا سیدی حمزہ
یا حمزہ
یا امیر الطیبہ یا امیر الطیبہ یا امیر الطیبہ یا امیر الطیبہ. آپ کے صدقے اجاگر بھی مدینے آ گیا, آپ کے صدقے اجاگر بھی مدینے آ گیا, حاضری کا سلسلہ آپ ہیں بس آپ ہیں, حاضری کا سلسلہ آپ ہیں بس آپ ہیں,
بس آپ ہیں.
یا عم رسول اللہ یا عم رسول اللہ یا سید الشہداء یا سیدی حمزہ
یا حمزہ
یا عم رسول اللہ یا عم رسول اللہ یا سید الشہداء یا سیدی حمزہ
یا حمزہ.
واہ جی واہ, سبحان اللہ. ابھی منقبت کے دوران ہی بلال بھائی بڑی پیاری برکت بتا رہے تھے حضرت امیر حمزہ کے مزار فائز الانوار پر حاضر ہونے کی برکت بلال بھی بتائیں گے. اور وہاں کی جو خوشبو ہے نا, اس وقت رات کے پھر آخری پہر میں حاضری دی جائے, اللہ اکبر, اس کا جو ایک سرور ہے وہ اپنا ہی ہے. خالد بھائی, میں مزیدار بات بتاؤں آپ کو. مجھے کئی سال پہلے حاضری کی جو ہے وہ سعادت ملی, عبدالحبیب بھائی بھی تھے تو ان کے ساتھ الحمدللہ
ماشاءاللہ
وہ شرف ملا جانے کا. عاشقان رسول کی صحبت تھی, بڑا زبردست ایک انداز تھا الحمدللہ. تو احد شریف میں دسترخوان باقاعدہ جو ہے وہ لگایا گیا,
سبحان اللہ.
امرات میں جو ہے وہاں پہنچے, دسترخوان سفرا جو ہے وہ بچ گیا, دسترخوان بچ گیا, کھانا اس پر ہے, سب وہاں الحمدللہ بیٹھے ہوئے. تو جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں, عبدالحبیب بھائی بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس ٹائم بھائی اور بھی ہیں. تو اتنے میں نا ہوا آئی اور ہوا کے ساتھ غبار مدینہ بھی آئی. تو عبدالحبیب بھائی نے کہا یہ کس نے دل میں سوچا ہے ابھی کہ مدینہ شریف کی خاک بھی جو ہے یہ آنی چاہیے. تو ایک اسلام بھائی نے ساتھ بیٹھے کہا, میں سوچ رہا تھا کہ بس ہوا ہی آ رہی ہے, کوئی غبار مدینہ جو ہے یہ نہیں آ رہی. تو وہ پھر ہوا کے ساتھ اس کا بھی ایک جھونکا آیا, اللہ اکبر. تو کیا ہی بات ہے, یعنی آپ دیکھیے کہ دل کی جو آرزوئیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں الحمدللہ. یہ مقامات کی برکت ہے, یہ اللہ پاک نے یہ خاص کرم نوازی فرمائی. آپ دیکھیں مقام میں برکت ہے,
بالکل.
آپ دیکھیں جس جگہ کو نسبت حاصل ہو جائے, محراب تو بڑے, لیکن جو محراب مریم ہے اس کی اپنی ہی بات ہے. ہنالک دعا زکریا ربا, اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں, کہیں اور بھی کر سکتے تھے, ان کی تو دعا نبی کی دعا, نبی کی دعا ہے. لیکن ہنالکہ وہیں پر کھڑے ہو کے جناب زکریا علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا کی. تو یہ کیا ہے اس مقام جو چونکہ اللہ کی نیک بندی جناب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اللہ کی عبادت کرتی تھیں تو اس کا مقام کیا ہو گیا, وہ بلند ہو گیا. پہاڑ تو بڑے ہیں, پہاڑ تو بڑے ہیں, طرح طرح کے ہیں, قسم قسم کے ہیں, پاکستان میں بھی بڑے ہیں جن کو لوگ دوسرے ملکوں سے دیکھنے آتے ہیں, ایسے بھی پہاڑ ہیں پاکستان میں. لیکن کوہ طور کوہ طور ہے, کوہ طور جیسا پہاڑ کہاں ملے گا. اسی طرح آپ عرب شریف میں آ جائیں, خطہ عرب میں بھی بڑے پہاڑ ہیں. آپ مکے سے مدینے سفر اگر کریں یہ مبارک سفر, تو آپ کو بڑے پہاڑ اس میں نظر آئیں گے, لیکن جبل نور تو پھر ویسا پہاڑ کہاں سے ملے گا. غار ثور اللہ اکبر, ویسا غار تو بڑے اور بھی بڑے غار ہیں. لیکن کیا ہے, چونکہ وہاں پر جو ہے وہ قدم لگے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو اس جگہ کی کیا ہو گئی ہے, ویلیو ہو گئی ہے. تو یہاں پر بھی شہدائے احد موجود ہیں, یہاں پر آقا کریم کے پیارے موجود ہیں, اور سب سے بڑھ کر حضور کے محبوب چچا کا مزار وہاں پر ہے. تو پھر اس کی بہاریں بھی وہاں پر دعا مانگنے کی اور عرض معروض کرنے کی بھی اپنی ہی برکتیں ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بلال بھائی وہ بتا رہے تھے,
واقعی مقام اور صاحب مقام جن کی وجہ سے وہ مقام برکت والا ہوا, یعنی بہت فضیلتیں برکتیں ہیں. ایک صالحین سے سنا, اور بزرگان دین نے بھی لکھا کہ اگر کوئی شخص بے اولاد یا بیٹوں کا طلبگار یہ نیت کر لے کہ میں اپنے بیٹے کا نام سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے رکھوں گا, تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اسے بیٹا ہی عطا فرمائے گا,
جی
اولاد عطا فرمائے گا. اور یہ مجرب بات ہے, یعنی ایسے کچھ کیسز تو میرے سامنے کی ہیں
ماشاءاللہ,
کہ جنہوں نے یہ نیت بھی کی رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں اولاد نصیب ہوئی اور اولاد بھی بیٹے نصیب ہوئے. تو یہ ایک تو یہ ہے, اور ویسے ان برکتیں ہی برکتیں. ایک ہی شخصیت ہے جن کو ایک لقب ملا, اسد اللہ و اسد الرسول.
واہ,
کسی کو اسد اللہ کا لقب ملا, کسی کو اسد الرسول کا ملا, لیکن ان کو اسد اللہ و اسد الرسول.
واہ,
کہ اللہ اور اس کے نبی کے شعر.
کیا بات,
اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان سے محبت تھی,
میں قربان,
جو ایک انسیت تھی.
واہ,
اللہ اللہ, ابھی بھی جاتے ہیں نا عشاقان رسول, جو دل میں سوچے رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیتا ہے.
کیا بات ہے,
یعنی ان کے دربار پہ جانے والا خالی نہیں آتا.
واہ واہ واہ,
دامن خالی لے کے جاتا ضرور ہے, واپسی میں بھرا ہوا لے کے آتے ہیں. آپ دوبارہ حاضری کی تمنا کریں, رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوبارہ حاضری بھی ہوتی ہے, جو دعائیں مانگے قبول ہوتی ہیں. اور مقامات کا جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کا تو خود رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا نا کہ صاحب مقام کی وجہ سے مقام کو فضیلت حاصل ہو گئی.
جی,
جس طرح مقام ابراہیم ہے, پتھر
جی
ہے, لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم
مصلى.
مقام ابراہیم کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو.
کیا بات ہے جی, کیا بات.
اچھا, پھر اسی طرح صفا و مروہ من شعائر اللہ.
جی,
کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں بنا دیا اس کو. احد شریف, خود جبل احد اٹسلف پہاڑ ہے, لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اسے مبارک کر دیا.
سبحان,
تو یہ برکتیں ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی, رب تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی. واقعی سلمان بھائی,
جی
میں نے اہل مدینہ کو بھی دیکھا,
جی
اور مدینہ پاک کے اطراف سے عرب, چاہے وہ بدو ہوں یعنی دیہات سے آنے والے ہوں, اور عرب کے دیگر ممالک سے آنے والے, جو عقیدت جو محبت سے وہ آتے ہیں, آپ رات کو چلے جائیں آپ کو عرب ایک اہل مدینہ کی ایک بہت بڑی تعداد ملے گی, اور خصوصاً بدھ والے دن آپ چلے جائیں. اللہ, مسجد فتح پہ چلے جائیں, ظہر تا عصر آپ کو وہاں ملیں گے لوگ,
صحیح
عرب و عجم وہاں ملیں گے, ایک رش ہوگا کیونکہ وہاں دعا قبول ہوئی, اور دعا کا ٹائم بھی ظہر تھا عصر تھا، وہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ ہے کہ ظہر تا عصر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، قبولیت کے. اور ایک سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف،
جی
واقعی کمال
ہے ماشاء اللہ. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں جو ہے وہ شیطان سے محفوظ فرمائے، شیطان کے حملوں سے بھی اللہ بچائے اور اس کی پیروی سے بھی اللہ بچائے. اور دعا بھی کرتے رہیں، اور ایک اور طریقہ شیطان سے بچنے کا، وہ بھوک کو برداشت کرنا بھی ہے، روزے رکھنا، بھوک برداشت کرنا. تو اللہ کی رضا کے لیے کم کھانا نصیب ہو جائے تو بڑی سعادت مندی کی بات ہے. آئیے سر اسلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ. اللہ پاک ہم سب کے جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی اور نیکیوں کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ طہٰ و یسین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. استاد اسلام.
اے دین حق کے راغب تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے راغب تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھو نہ کیوں کر، پیارے پڑھو نہ کیوں کر، تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر سب پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام.
Kule aankh sun.